वेद की श्रुतियों की वो तावील जिसके लिखने का हमने वादा किया था, वेद की श्रुतियों की वो तावील जिसका मैं ऊपर जिक्र कर आया हूँ, कुरान शरीफ की चंद आयतों पर गौर करने से मेरे दिल में गुजरती है। पहली आयत ये कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ की सूरह फातिहा में फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी हर एक हमद और सना उस खुदा के लिए मुसल्लम है जिसकी तरबियत हर एक आलम में, यानी हर एक रंग में, हर एक पैराए में और हर एक फ़ायदा बख्श सनत इलाही के ज़रिए से मशहूद और महसूस हो रही है, यानी जिन जिन मुतफरक वसीलों पर इस दुनिया के लोगों की बका और आफियत और तकमील मौकूफ़ है, दरअसल उनके पर्दे में एक ही पोशीदा ताकत काम कर रही है जिसका नाम अल्लाह है। चुनाचे इस दुनिया के कारोबार की तकमील के लिए एक किस्म की तरबियत सूरज कर रहा है जो एक हद तक इंसान के बदन को गर्मी पहुंचाकर दौरान खून का सिलसिला जारी रखता है जिससे इंसान मरने से बचता है और उसकी आँखों के नूर की मदद करता है। बस हकीकी सूरज जो हकीकी गर्मी पहुंचाने वाला और हकीकी रोशनी अता करने वाला है वो खुदा है, क्योंकि उसी की ताकत के सहारे से ये सूरज भी काम कर रहा है। और इस हकीकी सूरज का सिर्फ यही काम नहीं कि वो दौरान खून के सिलसिले को जारी रखता है जिस पर जिस्मानी ज़िंदगी मौकूफ है, इस तरह पर कि उस फेल का आला इंसान के दिल को ठहराता है और आसमानी रोशनी से आँखों के नूर की मदद करता है, बल्कि वो रूहानी ज़िंदगी को नौ इंसान के तमाम आज़ा तक पहुँचाने के लिए मिन जुमला इंसानों के एक इंसान को इख्तियार कर लेता है और इंसानी सिलसिले के मजमूए के लिए जो एक जिस्म का हुक्म रखता है उसको बतौर दिल के करार दे देता है और उसको रूहानी ज़िंदगी का खून नौए इंसान के तमाम आज़ा तक पहुँचाने के लिए एक आला मुकर्रर कर देता है। बस वो तबन इस खिदमत में लगा रहता है कि एक तरफ से लेता और फिर तमाम मुनासिब अतराफ में तकसीम कर देता है, और जैसा कि गैर हकीकी और जिस्मानी सूरज आँखों को कामिल रोशनी पहुँचाता और तमाम नेक बद चीज़ें उन पर खोल देता है, ऐसा ही ये हकीकी सूरज दिल की आँख को मारिफत के बुलंद मीनार तक पहुँचाकर दिन चढ़ा देता है। और जैसा कि वो जिस्मानी सूरज हकीकी सूरज के सहारे से फलों को पकाता है और उनमें शीरीनी और हलावट डालता और अफूनतों को दूर करता और बहार के मौसम में तमाम दरख्तों को एक सब्ज चादर पहनाता और खुशगवार फलों की दौलत से उनके दामन को पुर करता और फिर खरीफ में इसके बरखिलाफ असर जाहिर करता है और तमाम दरख्तों के पत्ते गिरा देता और बद शक्ल बना देता और फलों से महरूम करता और बिल्कुल उन्हें नंगे कर देता है, बजुज इन हमेशा सदाबहार दरख्तों के जिन पर वो ऐसा असर नहीं डालता। यही काम उस हकीकी आफ्ताब के हैं जो सरचश्मा तमाम रोशनियों और फैज़ों का है। वो अपनी मुख्तलिफ़ तजल्लियात से मुख्तलिफ़ तौर के असर दिखाता है। एक किस्म की तजल्ली से वो बहार पैदा कर देता है और फिर दूसरी किस्म की तजल्ली से वो फ़ज़ा लाता है और एक तजल्ली से वो आरिफों के लिए मारिफत की हलावतें पैदा करता है और फिर एक तजल्ली से कुफ्र और फिस्क का अफूनतनाक मादा दुनिया से दूर और दफ़ा कर देता है। बस अगर गौर से देखा जाए तो वो तमाम काम जो ये जिस्मानी आफ्ताब कर रहा है वो सब काम उस हकीकी आफ्ताब के ज़िल हैं, और ये नहीं कि वो सिर्फ रूहानी काम करता है, बल्कि जिस कदर इस जिस्मानी सूरज के काम हैं वो इसके अपने काम नहीं हैं, बल्कि दर हकीकत उसी माबूद हकीकी की पोशीदा ताकत इसके अंदर वो तमाम काम कर रही है। जैसा कि उसी की तरफ इशारा करने के लिए कुरान शरीफ में एक मलिका का किस्सा लिखा है जो आफ्ताब परस्त थी और उसका नाम बिल्कीस था। वो अपने मुल्क की बादशाह थी और ऐसा हुआ कि उस वक्त के नबी ने उसको धमकी दे भेजी कि तुझे हमारे पास हाजिर होना चाहिए वरना हमारा लश्कर तेरे पर चढ़ाई करेगा और फिर तेरी खैर नहीं होगी। پس وہ ڈر گئی اور اس نبی کے پاس حاضر ہونے کے لیے اپنے شہر سے روانہ ہوئی، اور قبل اس کے کہ وہ حاضر ہو، اس کو متنوع کرنے کے لیے ایک ایسا محل تیار کیا گیا جس پر نہایت مصفہ شیشے کا فرش تھا، اور اس فرش کے نیچے نہر کی طرح ایک وسیع خندق تیار کی گئی تھی جس میں پانی بہتا تھا اور پانی میں مچھلیاں چلتی تھیں۔ جب وہ ملکہ اس جگہ پہنچی تو اس کو حکم دیا گیا کہ محل کے اندر آ جا۔ تب اس نے نزدیک جا کر دیکھا کہ پانی زور سے بہہ رہا ہے اور اس میں مچھلیاں ہیں۔ اس نظارے سے اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا اٹھا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی میں تر ہو جائے۔ تب اس نبی نے اس ملکہ کو جس کا نام بلقیس تھا آواز دی کہ اے بلقیس، تو کس غلطی میں گرفتار ہو گئی؟ یہ تو پانی نہیں ہے جسے ڈر کر تو نے پاجامہ اوپر اٹھا لیا، یہ تو شیشے کا فرش ہے اور پانی اس کے نیچے ہے۔ اس مقام میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے: قال انہ سرہم ممرد من قواریر، النمل 45۔ یعنی اس نبی نے کہا، اے بلقیس، تو کیوں دھوکہ کھاتی ہے؟ یہ تو شیش محل کے شیشے ہیں جو اوپر کی سطح پر بطور فرش کے لگائے گئے ہیں، اور پانی جو زور سے بہہ رہا ہے وہ تو ان شیشوں کے نیچے ہے، نہ کہ یہ خود پانی ہیں۔ تب وہ سمجھ گئی کہ میری مذہبی غلطی پر مجھے ہوشیار کیا گیا ہے، اور میں نے فی الحقیقت جہالت کی راہ اختیار کر رکھی تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی۔ تب وہ خدا واحد لا شریک پر ایمان لائی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور اس نے یقین کر لیا کہ وہ طاقت عظمیٰ جس کی پرستش کرنی چاہیے وہ تو اور ہے، اور میں دھوکے میں رہی اور ستھی چیز کو معبود ٹھہرایا۔ اور اس نبی کی تقریر کا ماحصل یہ تھا کہ دنیا ایک شیش محل ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور عناصر وغیرہ جو کچھ کام کر رہے ہیں، یہ دراصل ان کے کام نہیں، یہ تو بطور شیشوں کے ہیں، بلکہ ان کے نیچے ایک طاقت مخفی ہے جو خدا ہے، یہ سب اس کے کام ہیں۔ اس نظارے کو دیکھ کر بلقیس نے سچے دل سے سورج کی پوجا سے توبہ کی اور سمجھ لیا کہ وہ طاقت ہی اور ہے کہ سورج وغیرہ سے کام کراتی ہے، اور یہ تو صرف شیشے ہیں۔ یہ تو ہم نے سورج کا حال بیان کیا، ایسا ہی چاند کا حال ہے۔ جن صفات کو چاند کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ دراصل خدا تعالیٰ کی صفات ہیں۔ وہ راتیں جو خوفناک تاریکی پیدا کرتی ہیں، چاند ان کو روشن کرنے والا ہے۔ جب وہ چمکتا ہے تو فلفور اندھیری رات کی تاریکی اٹھ جاتی ہے۔ کبھی وہ پہلے وقت سے ہی چمکنا شروع کرتا ہے، اور کبھی کچھ تاریکی کے بعد نکلتا ہے۔ یہ عجیب نظارہ ہوتا ہے کہ ایک طرف چاند چڑھا اور ایک طرف تاریکی کا نام و نشان نہ رہا۔ اسی طرح خدا بھی جب نہایت گندے اور تاریک آدمیوں پر جو اس کی طرف جھکتے ہیں چمکتا ہے، ان کو اسی طرح روشن کر دیتا ہے جیسا کہ چاند رات کو روشن کرتا ہے۔ اور کوئی انسان اپنی عمر کے پہلے زمانے میں ہی اس چاند کی روشنی سے حصہ لیتا ہے، اور کوئی نصف عمر میں، اور کوئی آخری حصے میں، اور بعض بدبخت سلخ کی راتوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی تمام عمر ان پر اندھیرا ہی چھائے رہتا ہے۔ اس حقیقی چاند سے حصہ لینا ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ غرض کہ یہ سلسلہ چاند کی روشنی کا اس حقیقی چاند کی روشنی سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ ایسا ہی چاند پھلوں کو موٹا کرتا اور ان میں تراوٹ ڈالتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو عبادت کر کے اپنے درخت وجود میں پھل تیار کرتے ہیں، چاند کی طرح خدا کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے اور اس پھل کو موٹا اور تازہ بتازہ کر دیتی ہے۔ اور یہی معنی رحیم کے لفظ میں مخفی ہیں جو سورہ فاتحہ میں خدا کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جسمانی طور پر چار قسم کی ربوبیت ایسی ہو رہی ہے جس سے نظام عالم وابستہ ہے: ایک آسمانی ربوبیت یعنی آکاش سے ہے، جو جسمانی تربیت کا سرچشمہ ہے جس سے پانی برستا ہے۔ اگر وہ پانی کچھ مدت نہ برسے تو جیسا کہ علم طبی میں ثابت کیا گیا ہے، کنوؤں کے پانی بھی خشک ہو جائیں۔ یہ آسمانی ربوبیت یعنی آکاش کا پانی بھی دنیا کو زندہ کرتا ہے اور نابود کو بود کی حالت میں لاتا ہے۔ اس طور پر آسمان ایک پہلا رب النوع ہے جس سے پانی برستا ہے۔ حاشیہ: قرآن شریف کی اصطلاح کی روح سے جو فضا یعنی پول اوپر کی طرف ہے جس میں بادل جمع ہو کر می برستا ہے، اس کا نام بھی آسمان ہے، جس کو ہندی میں اکاش کہتے ہیں۔ حاشیہ ختم: جس کو وید میں اندر کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: والسماء ذات الرجع، سورہ طارق آیت 12۔ اس جگہ آسمان سے مراد وہ قرۂ زمہریر ہے جس سے پانی برستا ہے، اور اس آیت میں اس قرۂ زمہریر کی قسم کھائی گئی ہے جو می برساتا ہے، اور رجع کے معنی می ہے، اور خلاصہ معنی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وحی کا ثبوت دینے کے لیے آسمان کو گواہ لاتا ہوں جس سے پانی برستا ہے، یعنی تمہاری روحانی حالت بھی ایک پانی کی محتاج ہے، اور وہ آسمان سے ہی آتا ہے، جیسا کہ تمہارا جسمانی پانی آسمان سے آتا ہے۔ اگر وہ پانی نہ ہو تو تمہاری عقلوں کے پانی بھی خشک ہو جائیں، عقل بھی اسی آسمانی پانی یعنی وحی الہی سے تازگی اور روشنی پاتی ہے۔ غرض: جس خدمت میں آسمان لگا ہوا ہے یعنی پانی برسانے کی خدمت، یہ کام آسمان کا خدا تعالیٰ کی پہلی صفت کا ایک ذل ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ ابتدا ہر ایک چیز کا پانی سے ہے۔ انسان بھی پانی سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور وید کی روح سے پانی کا دیوتا اکاش ہے، جس کو وید کی اصطلاح میں اندر کہتے ہیں۔ مگر یہ سمجھنا غلطی ہے کہ یہ اندر کچھ چیز ہے، بلکہ وہی پوشیدہ اور نہاں در نہاں طاقت عظمیٰ جس کا نام خدا ہے، اس میں کام کر رہی ہے۔ اسی کو بیان کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں یوں فرمایا ہے: الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ آیت 2۔ یعنی مت خیال کرو کہ بجز خدا کے کوئی اور بھی رب ہے جو اپنی ربوبیت سے دنیا کی پرورش کر رہا ہے، بلکہ وہی ایک خدا ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کی طاقت ہر ایک جگہ کام کرتی ہے۔ اس جگہ اس تربیت کے لحاظ سے جو اس صورت میں ہے، اندر دیوتا کا رد ملحوظ ہے، کیونکہ پہلی تربیت اسی سے شروع ہوتی ہے، اسی کو دوسرے لفظوں میں آسمان یا آکاش کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے لوگ تمام قضا و قدر کو آسمان کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں، اور بت پرستوں کے نزدیک بڑا رب النوع وہی ہے جو اندر کہلاتا ہے۔ بس اس جگہ اسی کا رد منظور ہے، اور یہ جتلانا مقصود ہے کہ حقیقی اندر وہی اکیلا خدا ہے، اسی کی طاقت ہے جو پانی برساتی ہے۔ آسمان کو رب العالمین کہنا حماقت ہے، بلکہ رب العالمین وہی ہے جس کا نام اللہ ہے۔